الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما بلغهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. اب سورہ البقرہ کے 17ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ رکوع نمبر 17 اور 18 میں براہ راست تحویل قبلہ کی بحث آ رہی ہے اور دراصل یہ تحویل قبلہ سمبل تھا، علامت تھا اس بات کی کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے منصب امامت یا اللہ کی نمائندگی کا منصب چھین لیا گیا اور موجودہ امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا. اب جب یہ تحویل قبلہ ہوئی اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور یقیناً یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیم کے تحت دیا ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کیونکہ قرآن کریم میں یہ حکم نہیں آیا کہیں کہ بھائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو. یہ ہے سنت کی اتھارٹی یا سنت کی حجیت جس کا ثبوت قرآن کے اس مقام سے ملتا ہے، وضاحت آئے گی انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا، وہ کہ آپ کی اپنی چاہت بھی یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، لیکن بہرحال مکے میں رہتے ہوئے پاسبل تھا کہ ایک ہی رخ پر کعبہ بھی آپ کے سامنے رہتا تھا اور اس کے پیچھے بیت المقدس بھی آ جایا کرتا تھا، لیکن مدینے میں آگے سچویشن تبدیل ہو گئی، ایک طرف بیت المقدس ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ. اب حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے تو کعبہ پیٹھ پر آ جاتا تھا، تو اللہ کے رسول کی چاہت بھی یہی تھی. تو تقریباً ہجرت کے 17 مہینے کے بعد سن 2 ہجری میں حکم آ گیا جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے، اور بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے. یہ تحویل قبلہ ہے، اور معاملہ صرف اتنا نہیں تھا، یہ تحویل قبلہ تحویل امت تھا. سابقہ امت کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس کو ختم کر کے بیت اللہ کو مقرر کر دیا گیا جس کی نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے تھے. تو گویا کہ یہ تحویل امت بھی ہو گئی اور یہ تحویل قبلہ سمبل بن گیا تحویل امت کے لیے. اب یہ جب معاملہ ہوا تو یہود نے اعتراض کر دیا، اور ان کی تنگ نظری کا ذکر یہاں قرآن کر رہا ہے، یہ کمزور ذہنیت کہ چند ظاہری چیزوں کو انسان کل دین سمجھ لے اور اعمال کے ظاہر پر تو توجہ ہو اور اعمال کی روح کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے، اس تنگ نظری کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ان کے اعتراضات کے الفاظ کے ضمن میں. کیا کہا انہوں نے؟ سیقول السفہاء من الناس، اب ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا کہ جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، یہ الفاظ آیت نمبر 115 میں بھی آئے تھے، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہیں، کیا تم نے اللہ کو کسی ایک مخصوص سمت میں مقید کر دیا ہے کہ ذرا قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا پریشان ہو گئے اور واویلے مچانا شروع کر دیے؟ نہیں، تمام کے تمام سمتوں میں اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجه الله، یہ الفاظ سے البقرہ کی آیت نمبر 115 میں، جہاں کہیں بھی رخ پھیرو گے اللہ ہی تو موجود پاؤ گے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ بہت بڑا امتحان تھا جس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی، لیکن نوٹ فرمائیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تحویل قبلہ علامت کا تحویل امت کی، اگلی آیت میں پہلے اس کا ذکر ہے، باقی تفصیلی احکامات کہ قبلہ اب بیت اللہ کو بناؤ، بیت اللہ کی طرف منہ کرو، جہاں کہیں بھی اس کی طرف منہ رخ کرو، یہ تفصیل آگے بعد میں آئے گی، لیکن اس تفصیل میں جو حکم تھا اس کی حکمت کیا تھی اس کو پہلے قرآن نے بیان کیا. جیسے ہم نے بنی اسرائیل کے حالات کے بیان کے ضمن میں دیکھا کہ گائے کو ذبح کرانے کی حکمت پہلے بیان ہوئی، اور گائے ذبح کیوں کرائے گی اس کا ذکر بعد میں آیا، تو یہاں بھی قبلے کے متعلق احکامات کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن اس کی حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، وہ پہلے آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اب آیت نمبر 143 میں منصب امامت، اللہ تعالی کی ریپرزنٹیشن اور نمائندگی کا منصب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے کا ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح، کس طرح؟ اس شفٹنگ آف قبلہ کے ذریعے سے، تحویل قبلہ کے ذریعے سے. اسی طرح جعل لاکم امتا وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کے دو معنی ہیں, ایک تو وسط کہتے ہیں کسی شے کے بہترین حصے کو بہترین بنایا, اور ایک جو عام مشہور معنی ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, درمیانی امت بنایا. کیوں؟ انسانیت اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تم ہو, تم تک پیغام ان سے پہنچا, آگے انسانیت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. تو اس معنی میں درمیانی امت, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا یا درمیانی امت بنایا. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم انسانوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں. یہ ہے شہادت عَلَى النَّاسِ کا فریضہ, لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف گواہی دینے کا فریضہ, یعنی تم ذمہ دار ہو انسانیت تک اللہ کے اس پیغام کے پہنچانے کے. کل یہ انسانیت کھڑی نہ ہو جائے کہ اللہ انہوں نے نہیں پہنچایا, ان کو پکڑ لے, تو تمہیں ان کے خلاف یہ گواہی دینی ہے تاکہ تم کل قیامت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی میں کامیاب ہو جاؤ اور کسی اور کو تم پر اعتراض اٹھانے کا موقع نہ مل سکے. تو فرمایا کہ تمہیں ہم امت وسط بنایا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر انسانوں پر شہید یعنی گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہ بن جائے. ایک لفظ شہید ہم استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کے لیے, لیکن لفظ شہادت یہ شہید کو سمجھیے, یہ گواہی کے معنی میں. کس گواہی کے معنی میں؟ اللہ کے دین کی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دے دی. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے سوال پوچھ لیا, الا بلغتو, کیا میں نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حق نصیحت, حق وصیت, حق امانت ادا فرما دی. تو اللہ کے رسول نے گواہی کمپلیٹ ہو گئی. اب وہ ذمہ داری کس پر آ گئی؟ ہم مسلمانوں پر. ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ شہادت یعنی پیغام کو پہنچا دینے کا فریضہ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. یہی بات آپ نے فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر بھی, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو آج تم میں سے شاہد ہے یہاں موجود اس تک پہنچا دے اس پیغام کو جو موجود نہیں ہے. آج یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. یہ نمائندگی اللہ کی, یہ ریپرزینٹیشن اللہ تعالیٰ کی, یہ منصب امامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ پہلے جو دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو, ان سے لے لیا گیا, انہوں نے اپنے آپ کو مس ریپرزینٹ کیا تھا, ان سے چھین لیا گیا, اور اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. یہ ہے میری اور آپ کی دوہری ذمہ داری. خود اللہ کی دین پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انسانیت تک اللہ کے پیغام کی گواہی دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ گواہی تین لیولز پر ہمیں دینی. نمبر ایک, اپنے قول کے ذریعے سے یہ اللہ کا کلام انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری, ایز اے ہول پوری امت کی, اور ہمیں اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. قول کے مقصد یہ ہمارا نہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں الفاظ ہیں, کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. دوسرے جیئیں گے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے, تم نے جینا ہے دوسروں کے لیے, کیا کرو گے؟ نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے. تو پہلا لیول اپنے قول سے اللہ کے کلام کو پہنچانا انسانیت تک. اس میں ہر میڈیا استعمال ہوگا, تمام ریسورسز استعمال ہوں گی, تمام لینگویجز میں کام کرنا ہوگا. یہ پہلا لیول اپنے قول سے. نمبر دو, اپنے ذاتی سیرت اور کردار سے گواہی پیش کرنا کہ جو کہہ رہے ہیں اس کا عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. سورہ حامی سجدہ کی آیت نمبر 33 میں الفاظ ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس سے بڑھ کر بہتر بات اس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اسے کہا کہ اور اس نے عمل بھی کیا نیک. تو اپنے اس قول کی سپورٹ کے لیے عمل بھی نیک کرنا ہوگا, اپنے ذاتی عمل سے گواہی دینی ہوگی. نمبر تین, اللہ کے اس دین کی گواہی اجتماعی سطح پر اللہ کا عطا کردہ نظام قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرنی ہے. انسان صرف باتوں کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس کے سامنے نمونہ پیش نہ کریں. ارسطو کے فلسفے بہت عمدہ ہوں گے, دنیا نہیں مانتی کیونکہ وہ کتابوں میں ہیں. ہم لاکھ کہتے ہیں ہمارا دین بہت اچھا ہے, مغربی دنیا بھی ہم سے پوچھے گی, یہ کفار بھی پوچھیں گے اتنا ہی اچھا ہے. اس کا ماڈل کہاں پر ہے؟ دکھا دو ہمیں. تو تیسرا لیول اجتماعی نظام قائم کر کے انسانیت پر گواہی پیش کرنی ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے اور یہ اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری. اسی کا حکم ہمیں دیا گیا پانچ رسولوں کا نام لے کر سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں، ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. یہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ، اس امت کی ذمہ داری. یہ شہادت، یہ گواہی اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی عمل سے بھی اور اپنے اجتماعی عمل سے بھی انسانیت پر پیش کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا یا بہترین امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر ان کے خلاف گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف تم پر گواہی دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری نسبت اپنی طرف کر لی کہ بیت المقدس کا جو قبلہ پہلے مقرر کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے، اللہ فرمائے میں نے کیا تھا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اللہ کہہ رہے ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ تھے، مگر کیوں؟ الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم واضح کر دیں. من یتبع الرسول، کون رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اسے تین باتیں سمجھ لیجیے. نمبر ایک، یہ قبلہ جو پچھلا تھا کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ نے. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ بھائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو. تو گویا وہ اصل حکم کس کا تھا؟ اللہ ہی کا. دیا کس نے تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو کنفرم کس نے کیا؟ اللہ نے قرآن میں. یہ ہے حدیث کی امپورٹنس، یہ ہے اتھارٹی آف سنہ. ان کے لیے سنے بڑے پریشان ہوئے، ابھی قبلہ اول کہاں سے آ گیا؟ اللہ کہہ رہے ہم نے مقرر کیا تھا، بھائی اس کے مقاصد تھے. لیکن وہ حکم عالم واقعہ میں دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پرمیشن، اور اس کی کنفرمیشن اللہ نے قرآن کریم اس مقام پر دی تھی. وہ قبلہ کیوں مقرر کیا گیا تھا؟ تاکہ ہم واضح کر دیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پھیر پھر جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. دیکھیے بیت اللہ کی ایک عظمت تھی مشرکین مکہ کے دلوں میں، عربوں میں. ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، اب ان کا امتحان ہو گیا کہ بیت المقدس کا حکم رسول اللہ دے رہے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہو گے نہیں، یا وہ تمہاری روایات ہیں اسی سے چمتے رہتے اور کہو گے کہ ہم نہیں مانتے. ادھر یہود ہیں جن کا بیت المقدس قبلہ تھا، ان میں سے اگر کوئی ایمان لا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی بھی، اس کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ جب بیت المقدس کو ختم کر کے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے گا تو آیا رسول کی پیروی کرتے ہوئے اس روایات کو چھوڑ کر قبلہ جو خانہ کعبہ مقرر کیا جا رہا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے کہ نہیں. پھر دو طرفہ امتحان ہو گیا، عربوں میں سے جو ایمان لائے ان کا بھی اور یہود میں سے جو ایمان لائے ان کا بھی، کہ رسول کی پیروی کرتے کہ نہیں کرتے. یہ ہے امپورٹنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اسی لیے قرآن نے کہا، یہ معاملہ بڑا بھاری تھا، وہ ان کانت لکڑی وطن، ہاں یہ بات بڑی بھاری تھی، ان الذین ہدی اللہ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. پر اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ سورہ الشورا کی آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو جن کے دلوں میں طلب تھی اور طلب تھی، وہ واقعتاً جو ایمان لائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے لیے اس امتحان میں کامیاب ہونا اللہ نے آسان فرما دیا. وہ امکان کبھی وطن، یقین یہ بات بڑی بھاری تھی، اللہ علی الذین ہدی اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے. وہ نے سوال ریس کیا تھا یہود نے، اس کا ذکر آیا آیت نمبر 142 میں، کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہوگا، کبھی ان کا قبلہ یہ ہوتا ہے کبھی قبلہ وہ ہوتا ہے. اچھا اب اگر یہ صحیح قبلہ ہے تو پچھلی نماز ضائع ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے. سوال کھڑا ہوا نماز کے متعلق اور اللہ فرما رہے اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ ایمان اور نماز لازم و ملزوم. نوٹ فرمائیے اس چیز کو. اسی لیے دیکھیے ایمان کا اول ادا نماز سے ہوتا ہے. البقرہ کے بالکل شروع میں الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة نماز قائم کرتے. سورہ المؤمنون کے شروع میں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. سورہ قیامہ کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی. تو ایمان کا اولین مظہر کیا ہے؟ نماز. یہاں نماز کو ہی ایمان کہہ دیا گیا. واللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی نماز کو ضائع کر دے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا ہی فصل ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو چلا گیا کفر کی طرف. اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تمام نمازوں کی پورا سال پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی شفیق، بڑا ہی رحمت فرمانے والا ہے. اس کے بعد بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. بیت المقدس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، لیکن آپ کی اپنی چاہت بھی تھی کہ جب ہم ابراہیمی طریقے پر ہیں تو کعبہ بھی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے نا. خود اللہ کے رسول کی چاہت تھی. اب اللہ تعالیٰ کا التفات دیکھیے، کتنے پیارے الفاظ، قد نوا تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے ہیں. آپ انتظار میں تھے کہ وہی آ جائے کہ کعبے کو ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس طرح جسے آپ پسند کرتے ہیں. یہ بڑا پیارا انداز اللہ کا. اب کیا کیجئے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنا مسجد حرام کی رخ پر پھیر لیجئے. نوٹ فرمائیے، مسجد حرام کے رخ پر اپنا منہ پھیر لیجئے. ہمارے لوگ ذرا جائے نماز آگے پیچھے ہوئی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی کعبہ ہماری ناک کی سیٹ میں ہونا یہ کسی نے فرض قرار نہیں دیا. مسجد حرام کے رخ پر ہمارا رخ ہو جانا چاہیے. اس میں بڑی آسانی ہے، بڑی فلیکسیبلٹی ہے. اس مقام پر علماء کی تفاصیل آپ پڑھیے، بڑی فلیکسیبلٹی. وہ ذرا سا ایک سینٹی میٹر کا فرق ہو جناب یہ ٹیڑھا ہو گیا خبر. بھائی کس نے کہہ دیا اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر پھیر لیجئے. وحیثما کنتم، اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہے مسلمانوں تم ہو، فولو وجوہکم شطرا، تو پھیر لیا کرو اپنے چہرے اس کی طرف. وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف. یہ آخری رسول کا قبلہ یہ کعبہ ہوگا، اہل کتاب اس کو جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا وہ کعبہ ہی تھا، جس کی اولین تعمیر فرمائی تھی آدم علیہ السلام نے، رینوویٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، رائی حیکل سلیمانی، یہ بیت المقدس کا معاملہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے 1300 برس کے بعد جا کر تعمیر ہوا. تو اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ پہلا اولین جو گھر مقرر ہوا وہ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ تھا، اور اہل کتاب یہ بھی جانتے تھے کہ آخری رسول کا قبلہ یہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. اگر مقرر نہ کیا جاتا تو یہ اعتراض کرتے کہ دیکھو، ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہماری کتابوں میں تمہاری نشانی ہے، دوسری طرف ہماری کتاب کہتی کہ قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس کو مقرر نہیں کیا. اس لیے بھی مقرر کیا کہ وہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، بے شک اہل کتاب ضرور جانتے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما يعملون، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں، باوجود اس کے نشانی ان کی کتابوں میں مانیں گے نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ کے قبلے کی پھر بھی تیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. ان کے آپس میں اختلاف تھے. بیت المقدس کے مغربی گوشے کو یہود نے اختیار کر لیا، اور بیت المقدس کے مشرقی گوشے کو نصارا نے اختیار کر لیا. ان کے ہاں بھی فرق ہے، ایک عمارت ہونے کے باوجود بھی فرق. مغرب میں یہود نے لے لیا معاملہ، مشرق میں نصارہ نے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کا کلام آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ جذباتی قسم کے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اب اصل میں یہ بات کیا ہے، شخصیت رسول اللہ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنایا دوسروں کو جاتا ہے کہ انہیں ایسا کرنا نہیں، لیکن التفات بھی اس میں تو ہوگا، لیکن یہ الفاظ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ان کو سنا دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو تمہاری بات ماننی نہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، جانتے ہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا کہ کسی شے کی اگر نالج کما حقہ بندے کو حاصل ہو تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو اس شے کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتا ہے. تو یہود کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً پہچانتے تھے. میں نے سورۃ البقرہ کی بالکل شروع میں آپ کو جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بک ہے ڈیٹرونومی کی، اس کا چیپٹر 18، اس کی ورس نمبر 18 سنائی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل کے کزنس، تیری مانند، موسیٰ علیہ السلام کی مانند، ایک رسول کھڑا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، آسانی کے ساتھ کلام نازل ہوگا. یہ عرض کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ جانتے تھے. اسی طرح واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت ابن ہشام میں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یہودی سردار کی صاحبزادی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا یہ دونوں ملاقات کے لیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی تھے. ملاقات کے بعد واپس آئے تو دونوں کا مکالمہ چل رہا ہے. چچا کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہی ہے نا جو ہماری کتابوں میں ذکر ہے. تو باپ کہتا ہے کہ ہاں بالکل وہی ہے. تو چچا کہتا ہے کہ کیا خیال ہے، مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے؟ کہا اب تو میں پوری زندگی اس کی مخالفت کروں گا. یہ ہے حسد دل کا، یہ تکبر، تعصب، جس کی وجہ سے قبول نہیں کیا. ورنہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے ایسے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق تو ہے ہی آپ کے رب کی جانب سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. پھر وہی بات سنایا دوسروں کو جا رہا ہے، شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، بات قبلے کی چل رہی ہے. ایک طرف رخ کرنا عبادت نماز کے دوران، بات تو ہے، شرائط نماز میں بھی شامل ہے، لیکن ایک رخ ہے پوری زندگی کا، ایک معنوی قبلہ ہوتا ہے. 18 رکوع کے آغاز اسی کا ذکر ہے، پھر مزید قبلے کی تحویل کے حوالے سے گفتگو آئے گی. سنائے گی بلی کلی وجہتن، ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے. ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی نصب العین تو ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ٹارگیٹ تو ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے، رخ زندگی. ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبق الخیرات، پس تم سبقت کرو، آگے بڑھو، کمپیٹ کرو دوسروں کے ساتھ خیرات، بھلائی کے کاموں. 10 مرتبہ یہ مضمون قرآن کریم میں آیا کہ دنیا کی عارضی لذات اور خواہشات اور مال و اسباب کے مقابلے میں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ اصل رخ حیات ہونا چاہیے، اس طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے، یہ اصل معنوی قبلہ تمہارا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملات میں سبقت کرو. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جميعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب پھر دیکھیے، کثرت سے بار بار ذکر آ رہا ہے تحویل قبلہ کا، کیونکہ معاملہ بڑا بھاری تھا. یہود میں سے جو قبول کرے ایمان، ان کے لیے بھی مسئلہ، روایات چھوڑنی ہے. عربوں میں سے جو قبول کرے، ان کے لیے بھی مسئلہ، روایات چھوڑنی ہے. پھر یہ کہ یہود کی طرف سے اعتراضات آنے تھے، اس کو بھی فیس کرنا ہے. تو بار بار ہیمر کیا گیا اس کو کہ قبلہ چینج کرو، قبلہ تبدیل کرو، اب رخ کرو بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف. کثرت سے اللہ تعالیٰ نے دہرایا اس کو. دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. پھر دیکھیے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمان تم جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو رخ پھیر لو اپنا اس کی طرف، مسجد حرام کی طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. مشرکین کہہ سکتے تھے نا کہ دیکھو کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، طریقہ ابراہیمی پر ہیں، اور ان کا قبلہ کون سا تھا، انہوں نے خود خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو بھائی اس کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے، تو ان کو بھی جواب دے دیا گیا. اور یہود بھی کہہ سکتے تھے، ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ آخری رسول کا قبلہ بیت اللہ مسجد حرام یہ ہوگا، تو ان کو بھی جواب دے دیا گیا. تو یہ کیوں مقرر کیا گیا؟ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف تمہارے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم پر یعنی دھاندلی پر اوپر آئے، تو ان سے تو بحث ہی نہیں کی جائے گی. فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، لوگوں کا ڈر نہ رکھو، میرا ڈر اختیار کرو. ولی اتم نعمت علیکم، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہیں مکمل فرما دوں. سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، جس کا آخری ایڈیشن اے نبی آپ کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل ایمان، ولی اتم نعمت علیکم، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں. ولعلکم تهتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اب یہ آیت آگئی آیت نمبر 151، آیت نمبر 129 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور اس کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی کاموں کا ذکر آیا تھا. اسی دعا کا اب احسان کے طور پر جواب یہاں پر آ رہا ہے. نوٹ فرمائیے، تقریباً 2500 برس کے بعد جا کر یہ دعا قبول ہوئی. تقریباً اتنا فصل ابراہیم علیہ السلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو اب اس مقام پر وہ دعا کی قبولیت کا بھی اظہار ایک احسان کے طور پر، اور وہ چار کام جو آیت 129 میں آئے یہیں پر دوبارہ آ رہے ہیں. پھر آئیے آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی روشنی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور یذکیکم، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، میں نے کیا تھا تزکیہ نمبر 2 پر آ گیا. کیوں؟ اگر دل اور نیت صاف نہ ہو تو علم انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، گمراہ کر دے. اس لیے تزکیہ پہلے اور کتاب کے علم کی تعلیم بعد میں. تو فرمایا کہ وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یذکیہکم، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمہ اور دانائی سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. فذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ دو طرفہ معاملہ اللہ کا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں بھی الفاظ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. سورہ بقرہ کی آیت 40 میں ہم نے پڑھا، بنی اسرائیل سے خطاب کا پہلا رکو دعوت ہے، رکو نمبر 5، اوفو بعہدکم، تو مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا. دو طرفہ معاملہ، ٹو وے ٹریفک. فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بڑی پیاری کسی بزرگ نے بات کہی، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کتنا یاد رکھتا ہے، تو آپ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. فذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بڑی پیاری حدیث بخاری شریف میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر کر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. لیکن شرط لازم ہے کہ پہلا اسٹیپ کسے لینا ہے؟ بندے کو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. یہ کفر یا شکر کے مقابلے میں آیا، جس کے معنی ناشکری کے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.